أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى واللعن على أعدائهم الأشقياء أما بعد فقد قال رسول الله عليه وعلى آله آلاف التحية والثناء إنا لكل شجرة ثمرة وثمرة القلب الولد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کے اس سیمینار کا موضوع دور حاضر میں والدین کی ذمہ داریاں. یہ حدیث جس سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس میں سرور کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا لکل شجرت ثمرتن، بے شک ہر درخت کے لیے کوئی نہ کوئی پھل ہوتا ہے. وثمرت القلب الولد، اور دل کا پھل ثمرِ قلب اولاد ہے. گفتگو کے بہت سے رخ ہو سکتے ہیں کہ جن پر گفتگو کی جائے، لیکن میں اپنے وقت کے اندر اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے تمام مسائل کو بصورت واضح اور تفصیل بیان فرمایا ہے. ہماری کمی یہ ہے کہ ہم کسی ایک رخ پر نگاہ ڈالتے ہیں اور بہت سے رخ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتے ہیں. اسلام ایک جامع دین ہے اور تمام تر انسانی ضروریات کو اپنے دامن میں رکھتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم ایک جامع نظر اسلام پر ڈالیں، اور کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جس کا حل اسلام نے بیان نہ کیا ہو یا ہمارے پاس نہ ہو. ہم دین اسلام کو رکھتے ہوئے اور مذہب تشیع سے وابستہ ہو کر تمام مشکلات کا حل رکھتے ہیں، اور کسی اعتبار سے بھی ہم دنیا کے سامنے احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں. ہاں، اگر ہم اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے اور غیر ہماری تعلیمات کو اپنا لیں گے، تب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سے آگے رہ جائیں اور ہم ان سے آگے بڑھ جائیں. اب تک ہم نے یہ سنا تھا کہ ماں باپ کا حق اولاد پر بہت زیادہ ہے، تو قرآن مجید نے بھی مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے اور روایات میں بھی اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ والدین کا کتنا حق ہے اولاد پر، اور کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, لیکن اس رخ کو ہمارے سامنے زیادہ بیان کیا گیا ہے اور ہم نے اس رخ کو زیادہ سنا ہے. فلا تقل لهما اوف, قرآن مجید نے بالکل واضح طور سے کہا کہ خبردار ان کی بات پر اوف بھی نہ کہنا. اور علماء نے کہا کہ اگر لفظ اوف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو شاید قرآن اس سے بھی منع کر دیتا. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. رض اللہ من رض الوالد, اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. ایسی احادیث اور ایسی آیات ہم نے سنی ہیں اور ہیں اور بیان کیا گیا ہے, لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اولاد کا حق ہے والدین پر. یہ بچے جو ہمارے گھر میں پل رہے ہیں, کیا ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کا حق بھی ہمارے اوپر ہے؟ اور اگر کسی نے محسوس کیا بھی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس ان کی غذا کا اہتمام کر دیا جائے اور ان کے پہننے کا اہتمام کر دیا جائے اور بہت سے بہت کسی اسکول میں داخلہ کرا دیا جائے اور بس. اتنا حق سمجھ کے لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہم سبکدوش ہو گئے. لیکن اسلام نے کس جگہ سے حق کو شروع کیا ہے, میں آپ کے سامنے دو ایک باتیں جلدی جلدی عرض کر کے حدیث سے اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. خود سرور کائنات علیہ اعلی التحیت والکرم ارشاد فرماتے ہیں, من حق الولد علی والدہ ثلاثہ, بیٹے کے حق میں سے جو اس کے والد پر ہے یہ تین چیزیں ہیں. یعنی اولاد کا حق جو اپنے والد یا والدین پر ہے ان میں سے یہ تین باتیں ہیں جس کو پیغمبر نقل فرماتے ہیں. کیا؟ یحسن اسمہ, ان یحسن اسمہ یا یحسن اسمہ. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا بہترین نام رکھے. آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اسلام وہ دین جو اولاد کو باپ اور ماں کے سامنے اوف کرنے سے منع کر رہا ہے, وہی دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو. اب یہ اچھا نام کسے کہتے ہیں, ایک دوسرا باب یہاں سے کھل جائے گا, میں اس پر وارد نہیں ہونا چاہتا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, اور اسے کتاب کی تعلیم دے. کتاب سے مراد قرآن مجید. وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ, اور اس کی تزویج کرے جب وہ حد بلوغ سے آگے نکل جائے. اور اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں. اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ, اپنی اولاد کا ادب کرو, ادب سکھاؤ ان تین خصلتوں پر. حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قرات القرآن, نبی کی محبت پر مؤدب کرو بچوں کو, اہل بیت کی محبت پر مؤدب کرو اور تلاوت قرآن اپنے بچوں کو سکھاؤ. یا جیسا کہ جناب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ و یعلمہ القرآن. اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا بہترین نام رکھے اور اس کو بہترین ادب سکھائے اور اس کو قرآن کی تعلیم دے. اس جگہ سے دین گفتگو کو شروع کر رہا ہے. اب آپ خود سوچیں اس جگہ پر کہ وہ اسلام اور وہ دین کہ جو اولاد کا حق سمجھتا ہے باپ پر اور ماں پر، نام رکھنے کی حد تک وہ ادب تعلیم تربیت میں کس حد تک حق جانتا ہوگا؟ تشبیہ کی گئی کہ یہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے اس درخت کی مانند ہیں کہ جو ابھی زمین سے نکلا ہو، اس کو جس طرف موڑ دیا جائے اس طرف مڑ جاتا ہے، اور اگر یہ بڑے ہو جائیں، بڑا ہو جائے یہ درخت، تناور ہو جائے، تو اب اس کو موڑا نہیں جا سکتا۔ لہذا اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب یہ نہال کی صورت میں ہو کہ جدھر چاہے اسے موڑ لو۔ عزیزو، یہ بات واقعی قابل غور ہے، بہت ہی اچھا عنوان ہے اس سیمینار کا کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ پروردگار عالم نے ہم کو اولاد کی شکل میں جو نعمت عطا کی ہے، اور یہ ہمارے سامنے جو نعمتیں موجود ہیں اولاد کی شکل میں، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری ملکیت ہیں یا یہ ہمارے گھر کے اندر، نہیں، یہ پروردگار کی امانتیں ہیں ہماری آغوش میں۔ پروردگار نے ان امانتوں کو ہماری آغوش میں رکھا ہے تاکہ ہم ان امانتوں کی ایسی تربیت کریں کہ جیسا دین چاہتا ہے، اور ویسی تربیت کر کے ان اولاد کو، ان نسل کو سماج کے حوالے کریں، دین کے حوالے کریں، دنیا کے حوالے کریں کہ جیسی اس وقت دین کی ضرورت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے اور جو جی چاہے، ہم نہیں، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، نہیں، بات ہمارے اور ہماری کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ پروردگار کی امانت ہے، مالک نے ہم کو اس کا امین بنایا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ اور اس جگہ پر جب انسان ایسی نظر رکھتا ہے تو پھر ایک ایک چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے، بچہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، بچے کی رفتار کیسی ہو رہی ہے، بچے کا انداز کیسا ہو رہا ہے، کہیں کوئی چیز اس کی ادھر ادھر تو نہیں ہو رہی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اسکول میں جانے کے بعد ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ کسی مقصد کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، ان کو وہ دلچسپی پیدا نہیں ہو سکتی جو ماں باپ کو دلچسپی پیدا ہوگی اپنی اولاد سے۔ لہذا سب سے پہلی ذمہ داری خود ماں باپ کی آتی ہے کہ وہ اپنے بچے پر ہر اعتبار سے نظر رکھیں، اور یہاں تک کہ نہ فقط یہ کہ بعض جگہوں پر بچوں کا خیال رکھا جائے بلکہ الٹی تربیت کی جاتی ہے۔ اگر آپ پوچھیں جو اہل ہیں ان سے، تو میری نظر میں جو مجھے اب تک لگا سب سے سخت چیز جو مجھے اب تک نظر آئی ہے وہ بچے کی تربیت ہے۔ سب سے سخت مسئلہ جو میری نظر میں اب تک گزرا ہے وہ بچے کی تربیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہماری زبان سے کم چیزیں اخذ کرتا ہے، ہمارے کردار سے زیادہ چیزیں اخذ کرتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو کسی نے دقل باپ کیا کہ جا کے کہہ دو نہیں ہے پاپا، اس ایک حرکت نے بچے کو جھوٹ سکھا دیا۔ اب اس کے بعد جتنی چاہے روایتیں پڑھیں، جتنی چاہے آیتیں بیان کریں، خود ہم نے اپنی ایک غلط روش کے ذریعے سے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا دیا۔ ایک مرتبہ ماں باپ کے درمیان کوئی چپقلش ہوئی اور آپس میں نزاع پیدا ہوا، اس چھوٹے معمولی چھوٹ مختصر سے بچے نے لڑنا جھگڑنا سیکھ لیا۔ کس سے سیکھا؟ ماں باپ کے ذریعے سے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کتنا سخت مسئلہ ہے تربیت کے بچے کے لیے؟ اب اس سے لاکھ کہتے رہیے کہ بچہ، بیٹا، اس طریقے سے بات کرنی چاہیے، یہ انداز اسے کیا معلوم؟ عجب سی منافقت کا شکار ہوتا ہے بچہ اپنے گھر کے اندر، کہ جب باہر آ کر کے کہیں تقریر سنتا ہے، کسی کے واعظ میں نصیحت میں جاتا ہے، یا خود ماں باپ کے ذریعے سے کہتے تو یہ ہیں یہ لوگ کہ ایسے بولو، ایسے ادب کرو، اس طریقے سے، لیکن جب خود آتے ہیں میدان میں تو ان کی روش دوسری ہوتی ہے، اور عجب سی منافقت کا شکار ہوتا ہے بچہ, اور اسی جگہ سے قول اور عمل میں تضاد کو سیکھ لیتا ہے. یہ ساری چیزیں کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہیں ماں باپ کی غلط روش کے ذریعے سے. ہمارے استاد نے بہت اچھا جملہ کہا کہ بعض بچے وہ ہیں کہ اگر ان کے ماں باپ نہ ہو تو اچھی تربیت پا جائیں گے, کیونکہ کبھی کبھی ماں باپ غلط انداز سے تربیت کرتے ہیں. انہوں نے مثال دی کہ میں بازار سے گملا خرید کے لایا اور اس کو اپنے گھر میں رکھا کمرے کے اندر, وہ پانی دیا خوب بہت زیادہ, سارا خیال اس کا رکھا وہ سوکھ گیا, خراب ہو گیا, جا کے اسے چھت پہ پھینکا ہے, کچھ دن کے بعد پھر ہرا ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا اس کو جس چیز کی ضرورت تھی ہم وہ نہیں دے رہے تھے, اس کو ضرورت تھی دھوپ کی, اس کو ضرورت تھی آزاد فضا کی, ہم اس کے اندر پانی ڈال رہے تھے بار بار, تو جس چونکہ ہم اس سے واقف نہیں تھے لہذا ہم اپنے اعتبار سے اس کی تربیت کر رہے تھے, لیکن کانہو اسے خراب کر رہے تھے. اور جب اس کو اوپر جا کے ڈال دیا تو پھر ہرا ہو گیا وہ, کیونکہ اس کے جس چیز کی ضرورت تھی وہ مل گئی. اسی طریقے سے ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ محسوس کریں کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے, اور یہ کون بتائے گا کہ کس چیز کی ضرورت ہے جس نے اس بچے کو پیدا کیا ہے. وہ جو نباز فطرت ہیں, وہ کہ جن کے ہاتھ میں نبض کائنات ہے, انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کرو. اسی لیے کہا گیا کہ شادی اور ازدواج اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب یہ دونوں دنیا سے جائیں تو اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کے جائیں. اب محسوس کرنا کس حد تک اسلام زور دے رہا ہے. بیان کیا گیا کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنی طریقے سے نہ کرو, بلکہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے آمادہ کرو کہ وہ سماج میں 50 سال کے بعد انہیں کام کرنا ہے. تم ابھی کی نسل ہو, تمہیں اس وقت, ہم اور آپ ابھی کی نسل ہیں, ہمیں اس وقت زمانے کو دیکھنا ہے, اس وقت کام کرنا ہے, لیکن ہماری گود میں جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے یہ 50 سال کے بعد زمانے کے سامنے پیش ہوگا, تو اس وقت حالات کیا ہوں گے اس اعتبار سے بچے کی تربیت کرنی چاہیے, اس اعتبار سے ہم کو بچے کو پالنا چاہیے. ایک تربیت اور ذمہ داری کے اعتبار سے میں 2-4 جملے کہنا چاہتا تھا آپ کے سامنے. جب دور حاضر میں ہم نے موضوع رکھا دور حاضر میں والدین کی ذمہ داریاں, تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم بعنوان باپ اور ایک خاتون بعنوان ماں دور حاضر کو پہچانتی ہو, توجہ کیجئے گا, اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا جواب ہمیں بچے کو کیسے دینا ہے. دیکھیے بعض جگہوں پر اتنی آسانیاں بچے کو دی جاتی ہیں کہ وہ آسانیاں اس کے لیے مضر ہو جاتی ہیں. جو منہ پر آیا پھٹ سے حاضر ہے, ساری چیزیں فراہم کر دی بچے کے لیے, اور کبھی یہ نہ دیکھا کہ یہ بچے نے ان ہماری فراہم کردہ چیزوں سے استفادہ کیسے کیا. ہمیں موبائل چاہیے, حاضر ہے, ہمیں گاڑی چاہیے, حاضر ہے, ہمیں انٹرنیٹ چاہیے, حاضر ہے, ہمیں یہ جو بھی کہتا چلا گیا ہم دیتے چلے گئے, لیکن ہم نے پلٹ کے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس سے استفادہ کیسے کر رہا ہے. آپ خود بتائیں کہ کیا ایک بچہ جس کو ابھی ڈرائیونگ نہیں آتی آپ اس کے ہاتھ میں موٹر سائیکل پکڑا دیں گے؟ کہا نہیں, کبھی نہیں, کیونکہ خطرہ ہے بچے کے لیے. پہلے اس کو ڈرائیونگ سکھائیں گے یا سکھوائیں گے, اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ اسے چلانا آ گیا تب گاڑی دیں گے اس کے ہاتھ میں, کہ ایسا نہ ہو کہیں ایکسیڈنٹ کر بیٹھے, ایسا نہ ہو کہیں خطرہ ہو جائے. کہ حضور یہ خطرہ کس حد تک ہو سکتا ہے؟ اس کے جسم کے حد تک خطرہ ہے. اگر یہ ایکسیڈنٹ میں ایکسیڈنٹ کر دیا, خدا نہ کردہ اس نے, پیر ٹوٹ جائے گا, ہاتھ ٹوٹ جائے گا, بہت سے بہت مر جائے گا, اور تو کچھ نہیں ہوگا اس سے زیادہ. اس کی دنیا تک کے خطرے کی ہم نے سوچ لی, لیکن یہ آلہ جو بنا میں موبائل یا بنا میں انٹرنیٹ یا بنا میں نہ جانے کیا کیا مصیبتیں, آپ نیٹ پر جا کے دیکھیں, ایک خراب کاری کی دنیا موجود ہے. بہت اچھا ریلیشن پیدا کر رہے ہیں فیس بک کے ذریعے سے. بیٹی نے یا بیٹے نے فیس بک بنائی, باپ نے کہا کیا کہنا, اب تو دنیا سے تمہارا رابطہ ہو گیا. کبھی ہم نے بعنوان باپ یہ محسوس کیا کہ یہ کر کیا رہا ہے اس کے اوپر؟ جب تک ہم مطمئن نہیں ہو گئے کہ ہمارے بچے کو انٹرنیٹ سے صحیح استفادہ کرنا آ گیا, ہم نے اس کے ہاتھ میں نیٹ دیا کیسے؟ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے ہم نے اپنے اس بچے کو جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی اس کے ہاتھ میں موٹر سائیکل تھما کے سڑک پہ بھیج دیا. وہاں سمجھ میں آیا کہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو یہ مر سکتا ہے, یہاں سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس کی فکر مر سکتی ہے, اس کی روح مردہ ہو سکتی ہے, اس کی آخرت تباہ ہو سکتی ہے. نہیں, یہاں پر ہم ماڈرن ہونے کی ہے اس کے نام پر سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہے. کیوں؟ اس بچے کو خراب کون کر رہا ہے کا ماں باپ؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسے کون دیکھے گا؟ استاد نے انٹرنیٹ بچوں کے لیے ضد کی, انہوں نے خریدا, خود بتا بیان کیا کلاس میں آ کر کے خریدا, اور خریدنے کے بعد کمپیوٹر کو کہاں رکھا؟ ہال میں, کہ جہاں سب کی نظر پڑ رہی ہو. صرف ایک اس طریقے سے کتنا دفاع کر لیا ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ اس کمرے سے نکال کے کہ جہاں, اور مانیٹر کا رخ بھی مثلا دیوار کی طرف, وہاں سے نکال کے ہال میں رکھا گیا لا کر کے دینا ہے اس طریقے سے. بیٹے نے کہا کہ کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ کہا نہیں, ہم کو تم پر تو اعتماد ہے لیکن تمہارے سامنے جو بیٹھا ہے ادھر اس پر اعتماد نہیں ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون کرے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو پہلے دور حاضر کو پہچانے کہ اس وقت کس طریقے سے ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے. میرے عزیزو, اسلام اور اسلام میں خصوصاً تشیع اس وقت دنیا کے لیے مورد یلغار قرار پا چکی ہے. زمانے میں کسی بھی دور میں آپ دیکھیں تین طریقے سے, زیادہ نہ ہو جائے میرا, تین حملے کیے جاتے ہیں. توجہ کیجیے گا, اور اشارہ کیا بھی گیا ہے, تین حملے ہوتے ہیں اور تین طرح کی جنگ ہوتی ہیں. جو ان تین جنگوں سے کامیاب ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. پہلی جنگ ہوتی ہے جس کو اسلحوں کی جنگ کہا جاتا ہے, وہ ممالک نے لڑی ہے پہلی جنگ میں, یہی اسی جگہ توڑتے ہیں لا کر کے اسلحے کی جنگ میں. دنیا نے اسلحے کی جنگ میں ہمیں دیکھ لیا کہ جتنا ہمارا خون بہایا جاتا رہا ہم اور آگے بڑھتے چلے گئے. ہم سے زیادہ اسلحے کسی قوم پر استعمال ہی نہیں کیے گئے. آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں, دیواروں میں ہم چنے گئے, گارا ہمارے خون سے بنایا گیا, صبح سے شام تک ہمیں قتل کیا گیا, سب کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا. لیکن آج بھی کائنات میں ہر جگہ شیعت موجود ہے. تو یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا گیا کہ ان کو اس سے تباہ نہیں کیا جا سکتا. ایران کی جنگ میں آپ دیکھیں, 8 سال تک پوری دنیا لڑتی رہی ایران سے, کچھ نہیں کر سکے. جس وقت ایران اور عراق کی جنگ ختم ہوئی ہے تو ایران کے پاس 11 ملک کے قیدی موجود تھے. اس کے معنی یہ کم از کم 11 ملک کی فوجیں تو لڑی رہی تھی عراق کی طرف سے. ایک بالش زمین ایران کی نہیں لے سکے, اور بین الملل اور انٹرنیشنل لیول پر عراق جارح قرار پایا, ایران مجروح قرار پایا. تو انہوں نے جنگ کر کے دیکھ لیا کہ ہم ان سے گرم جنگ میں نہیں جیت پائے, اور یہی وجہ ہے کہ آج تک دوبارہ ہمت نہیں کی گئی ایران کو چھیڑنے کی اسلحوں کی جنگ میں. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اقتصادی اور اکنامیکل وار. اقتصادی پابندیاں لگائی جاتی رہی ہر اعتبار سے, اور یہ ملک کا نام لے رہا ہوں چونکہ جنگ کا مورد ملک قرار پاتا ہے, اور نہ قوم کے لیے بھی اسی طریقے سے ہے. خیر, یہ موضوع نہیں ہونا, میں اور تفصیل سے وارد ہوتا اس پر. 30 سال سے بار ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی پابندی, کوئی نہ کوئی نیا طریقہ, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ اس پر بھی ہم ناکام ہو گئے. اور دنیا سوچ نہیں پا رہی کہ وہ ملک جس کی آبادی 30 ملین اور 35 ملین ہو تو وہ 20% گیہوں خرید رہا ہے باہر سے, اور جب اس کی آبادی 70 ملین ہے تو گیہوں بیچ رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ اور اتنی اقتصادی پابندیوں کے باوجود تو انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس جنگ میں بھی ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے، تشیعوں کو توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا تاریخ میں، فاقوں کی نوبت آئی ہے، اتنا اکنامیکل وار اس طریقے سے ہو چکی تھی ایک زمانے میں کہ ایک سالم کپڑا بچاتا ہے سیدانیوں کے پاس، جس کو پہن کے ایک کے بعد ایک نماز پڑھتی تھی، یہ سب دنیا نے کر کے دیکھ لیا ہمارے خلاف، اور اس جنگ میں بھی لوگ کامیاب نہیں ہو سکے ہمارے مقابلے میں. اب ہمارا زمانہ اس وقت، چونکہ یہ کرنٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا، نہ جانے کون کون سے میڈیا، اس وقت جو یہ بات چل رہی ہے یہ آخری جنگ کا زمانہ ہے، اور اس جنگ میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر اس کے بعد الیوم یا ایسا لدینہ کفرو ہے. وہ کون سی جنگ ہے؟ جو تیسری جنگ کہلاتی ہے، وہ جنگ ہے کلچر اور ثقافت کی جنگ. اس وقت ایران، دوسرے ممالک اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، اور ہم اور آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے اسی جنگ کو لڑ رہے ہیں، جو ثقافت کی جنگ ہے، آپ نے سنا تفصیل سے، اور کلچر کی جنگ ہے. اس کا دفاع ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کسی بچے سے کہنا ہے کہ یہ غذا حرام ہے، اسے نہ کھاؤ، تو ضروری ہے کہ اس کے مقابلے میں اسے حلال غذا دی جائے، کیونکہ جب بچہ بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے اسے نہ کھاؤ، تو پھر بالآخر کیا کھائے؟ اس کا انتظام ہماری ذمہ داری بنوانے باپ، ایک ماں کی ذمہ داری بنوانے ماں، تو اس کے مقابلے میں الٹرنیٹ اسے کچھ دینا چاہیے. تو اگر ہم ثقافت کی جنگ لڑ رہے ہیں، کلچرل کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلچر خراب ہے، یہ ثقافت اچھی نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی ثقافت اسے دینا چاہیے، کیونکہ بچہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہے، اس کو ابھی اتنی توجہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہے. ہم احساس کمتری کا شکار تو نہیں ہیں، ایسا تو نہیں کہ مشکل ہمارے ساتھ پیدا ہو رہی ہے، والدین کے ساتھ، کہ اگر اس کو ہم ایک چیز سے روک رہے ہیں تو دوسری چیز الٹرنیٹ کیا دیں اسے؟ کون سی ثقافت ہے کہ جو اس وقت غرب کی ثقافت کے سامنے کھڑی ہو سکے؟ کہ صرف ہمارا اسلامک اور خصوصاً اہل بیت کی ثقافت ہے کہ جو روک سکتی ہے اس وقت دنیا کی تمام بری ثقافتوں سے. اور اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کا ادب کرو ان تین خصلتوں پر. سب سے پہلی چیز حب نبیکم، نبی کی محبت پیدا کرو بچوں کے اندر، حب اہل بیت اور اہل بیت نبوت کی محبت پیدا کرو، وہ قرات القرآن، اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے پڑھنے کی طرف رغبت دلاؤ بچوں کو. آپ سچ بتائیں کہ بعنوان باپ یا بعنوان ماں، ہم نے کتنا وقت اپنی اولاد کو اس چیز کی تربیت پر دیا ہے؟ ایک دن اگر ہمارا بچہ اسکول نہ جائے مثلاً، تو زمین اور آسمان یا قلابے ایک کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں، اتنا اچھا اسکول ہے، وہ اچھا کیسا ہے وہ آپ جانتے ہیں، مجھے اس پر اس وقت بحث نہیں کرنا، میں تو ایک کلی بات کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہی بچہ مثلاً اگر نماز نہیں پڑھتا تو ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، یہی بچہ مثلاً اگر روزہ نہیں رکھتا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہی ہماری بچی مثلاً اگر خدا نہ کرتا بے حجاب ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ ثقافت کو تو ہم خود بگاڑ رہے ہیں، مصیبت کو تو گھر میں ہم خود لا رہے ہیں. اور جب ہم نے اس طریقے سے بچے کی تربیت کی ہے تو اب پھر کیوں رونا ہے کہ ہماری اولاد خراب ہو رہی ہے؟ خراب ہو نہیں رہی ہے، ہم نے خود خراب کیا ہے. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ تو سب مجھ سے بہتر ہیں. لہذا اگر اس وقت دنیا کی ہمیں نظر رکھنی چاہیے بعنوان ماں باپ، وہ یقیناً یاد رکھیں اس چیز کو کہ اگر ہم نے کہیں پر کوتاہی کی ہے اولاد کی تربیت میں، تو قبر سے لے کر کے محشر تک جواب دے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی چیز، اس سے بڑی نعمت پروردگار نے ہمیں دی ہی نہیں. ولائے آل محمد کے بعد اگر کوئی نعمت بعنوان نعمت پروردگار ہمیں عطا کر رہا ہے تو اولاد ہے. اور اس میں کتنی حدیثیں میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا آپ کے سامنے کہ یہی ہماری عاقبت کا ذریعہ بن جاتی ہے اولاد. یہی وہ چیز ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی جس کا خیر جاری رہتا ہے ہمارے لیے. سماج و معاشرے کی تعمیر یہی بچے کریں گے جو ہماری آغوش میں ہیں. دین کی بقا کے ذمہ دار یہی بنیں گے کل. تبلیغ دین کے ذمہ دار یہی بنیں گے جو ہماری آغوش میں ہیں. ہم نے کس طریقے سے ان کی تربیت کی ہے, کیا کیا ہے ان کے لیے, کتنا وقت صرف کیا, کتنا پیسہ صرف کیا, کتنا ہم نے انہیں وقت دیا. کیا بعنوان باپ یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ شام کو بیٹھ کے دیکھیں آج بچے نے اسکول میں پڑھا کیا؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم چیک کریں کسی عنوان سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رات میں اگر مثلا 1 بجے 1:30 بجے بچہ میسج کر رہا ہے تو کہاں کر رہا ہے؟ اگر موبائل اس کا چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے؟ اگر رات میں 2:30 بجے 3 بجے میری بیٹی میرا بیٹا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کہیں کچھ کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے آخر؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ماں باپ ذمہ دار ہے. کچھ لوگ تو ادھر سے اتنی آسانیاں دیتے ہیں کہ وہ آسانیاں وہ راحتیں وہ آسائشیں بچوں کو خراب کرتی ہیں. کچھ لوگ اس طرف سے برعکس اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ سختیاں بچوں کو برباد کر دیتی ہیں. اسلام دونوں کا مخالف ہے. نہ اس طریقے سے بے نکیل آسانیاں فراہم کی جائیں کہ لا یبالی ہو جائے اولاد, اور نہ اس طرف سے اتنی سختی کی جائے اولاد پر کہ وہ مخالفت پر آمادہ ہو جائے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم, اپنی اولاد کی عزت کرو, اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کے ادب کو بہتر بناؤ. ایسا نہیں ہے کہ صرف اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں, نہیں, بازگوں پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا احترام کریں. اس عنوان سے کہ پروردگار کی امانت. جناب امام خمینی اعلی اللہ مقامہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. ان کے بچے نے پلیٹ لی یا کوئی چیز لینا چاہی, ماں نے اس کے سامنے سے پلیٹ کھینچ لی. امام خمینی دسترخوان سے اٹھ کے چلے گئے اور جا کے کمرے میں بیٹھے الگ. ماں سمجھی کہ کوئی طبیعت خراب ہو, کیا ہوا آئی, کیا ہوا؟ کہ تم نے بچے کی بے عزتی کی میرے سامنے. نظر کو دیکھ رہے ہیں آپ, میں باپ, یہ ماں اور بیٹا, کوئی نہیں اس کے علاوہ. کہ تم نے اس کی بے عزتی میرے سامنے کی. یعنی حق نہیں ہے کہ ہم اولاد کی مثلا بے عزتی کریں یا مثلا اس کی شخصیت کو پامال کریں. تربیت شخصیت کی پامالی نہیں ہے, اپنے بچے کو بہتر بنانا ہے. اس کے لیے تمام وسائل فراہم کرنا پڑیں گے جو اسلام نے کہے ہیں. لہذا میں اس سے زیادہ اور زحمت نہیں دینا چاہتا چونکہ وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا ہے. اور اب سوال جو آپ کا سیشن ہوگا کہ ہماری ذمہ داری ہے بعنوان ماں باپ کہ ہم جتنا ممکن ہے اپنی اولاد کی تربیت پر وقت صرف کریں. میرے عزیز, وہ نہایت سخت مسئلہ ہے اور ذرا بھی لاپرواہی کیا کچھ کر سکتی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. ایک نسل خراب ہو رہی ہے پوری. لہذا اس پر توجہ دیں, کیا پڑھ رہا ہے, कहाँ पढ़ रहा है, कैसे हैं, बातें बहुत रीज होता है, मैं मिसालों में ज्यादा नहीं जाना चाहता। अगर हमने अपनी बेटी को या बेटे को चीज नहीं दी है और उसके हाथ में देखा कि यह कलम, तो तवज्जो नहीं हो जाए, यह कलम आया कहां से? जब मैंने इसे खरीद के नहीं दिया था तो ये कहां से आया, पूछना चाहिए कि मेरी बेटी, मैं तो नहीं लाया थी, ये चीज कहां से आई? महसूस करें माँ बाप की हैसियत से। मुमकिन है कि ये बातें बड़ी छोटी नजर आ रही हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें एक दिन जमा हो करके इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि फिर माशरे में मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाता इंसान। अगर इन्हीं छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दे ली जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। क्योंकि आप, जैसे कि अभी आप, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, आप सुन रहे थे कि किस तरीके से दुश्मन हमें फरेब देना चाहता है इन्हीं छोटी छोटी बातों से। और इस्लाम ने इसीलिए वही पाबंदी लगाई है उन छोटी छोटी बातों पर। अब एक वाकया था, मैं चूंकि कम से बच्चे बैठे हुए, मैं नकल नहीं करना चाहता किस तरीके से, मैंने सुना था आपके सामने कि किस तरीके से हमला किया जाता है। आप देखिए, बस मैं आखिरी मिसाल देकर बात को तमाम कर रहा हूं। बनवाने माँ, बनवाने बाप की हैसियत से अगर हम देख रहे हैं घर में कोई खुदा न करदा कोई गलत तरीका इस्तेमाल हो रहा है, महरम नामहरम इख्तलात पैदा कर रहे हैं, तो क्या आप उठा करके देखिए चचाजाद भाई बहन नामहरम है? अगर नामहरम है तो क्या मानी है हंसी मजाक के आपस में? अगर नामहरम है तो क्या मानी है मैसेजिंग की आपस में? जनाबे इमाम अलैहिस्सलाम ने अबू बसीर जैसा सहाबी, या अबू बसीर इत्तकिल्ला, अबू बसीर परवरदिगार से डरो, क्या किया? कोई खास चीज नहीं हमारे आपकी नजर में, नाबीना है अबू बसीर। मुझ जैसे इंसान को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि हम अहल नहीं है, लेकिन सिर्फ नकल कर रहा हूं। एक बच्ची को कुरान पढ़ाते थे अबू बसीर, एक लड़की को एक दिन हल्का सा मजाक कर दिया, दूसरे दिन इमाम कहते अबू बसीर इत्तकिल्ला, अबू बसीर अल्लाह से डरो, तुमने, तुम्हें किसने हक दिया था उससे मजाक करने के लिए? उस्ताद है, नाबीना है, लेकिन इमाम की निगाहें सख्त हैं। क्यों इस्लाम ने रोका है कि इख्तलात पैदा ना हो? हम घर में अगर अपने बच्चे को ऐसी तरबियत कर दें कि महरम और नामहरम को अलग होना चाहिए, तो कॉलेज में, स्कूल में जहां होगा या खुद खड़ा होगा सामने कि हम नहीं बैठ सकते उस कुर्सी पर जिसमें एक तरफ नामहरम बैठी है या बैठा है। हमने घर में आदत डाली है इख्तलात महरम और नामहरम के लिए। बहुनवान चचाजाद भाई बहन, मामूजाद बहन, इस्लाम क्यों यहां पर रोक रहा है? कोई खास बात नहीं है अगर दो नामहरम ने दो कलमे गुफ्तगू कर ली, लेकिन बात यहीं तक नहीं टिकेगी। आप देखें, अगर एक ढाल पगाड़ी हो नशेब की तरफ, तो जो समझदार ड्राइवर है वो शुरू से ब्रेक लगाना शुरू करता है कि अगर गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली ढाल पर और दरमियान में अचानक ब्रेक लगाओगे तो पलट जाएगी, रुक नहीं सकती। लिहाजा बेहतर है वहीं से ब्रेक लगाओ इस पर, ताकि कंट्रोलेबल उतरे ये गाड़ी। इस्लाम क्यों मना करता है कि इस तरीके से न करो? दीन मना कर रहा है क्योंकि अगर ये स्पीड पकड़ गई गाड़ी तो फिर नहीं रोक सकते इसे, फिर पलट जाएगी, फिर एक्सीडेंट होगा, फिर जान जाएगी, फिर मुश्किलात पैदा होंगी। लिहाजा वहीं से रोक लो, क्योंकि इनको तो पता नहीं है, बच्चों को, इन्हें क्या मालूम क्या मुश्किलात आने वाली हैं, इन्हें अंदाजा नहीं है इसका, ये तो जज्बात में जा रहे हैं। तुम तो माँ बाप हो, तुम्हें देखना चाहिए। मैं अपने लिए कर रहा हूं, तुमने तो दुनिया देखी, तो मालूम होना चाहिए कि इस जरा सी गुफ्तगू का नतीजा क्या निकल सकता है। मुमकिन है कि मैं जसारत कर रहा हूं दहन से बड़ा जुमला, लेकिन बहरहाल जो खुद भी एक बाप के स्तर तकते अपने लिए अर्ज कर रहे हैं आपके सामने कि हमें तवज्जो होनी चाहिए। परवरदिगारा बहक मुहम्मद व आल मुहम्मद, हम सबको बनवाने वालदैन अपने اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
میں بہت ممنون و مشکور ہوں قبلوں کا حجت الاسلام زیام الرمزی صاحب کا,
جیسے کہ میں حق تو نہیں رکھتا, ایک درخواست میری ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ زیادہ سے زیادہ نشر کیا جائے. کلام بہت زیادہ قیمتی ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور ان قیمتی آرا کو جو تبلیغ کعبہ نے آپ کی خدمت میں, خدا را ان مطالب کو ضائع نہ ہونے دیں, بہت زیادہ مفید و فائدہ مند ہے. دیکھیے کے کلام کی روشنی میں کہ روح تشیع کی حفاظت کریں. آج روح تشیع کو, شیعت کی روح کو مارنے کی کوشش ہے. وہ روحیہ مر جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا. قبل ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ کڑیل جوان اور مریل جوان, اسی طریقے سے وہ اسلام جو کڑیل اسلام ہے اور ایک مریل اسلام ہے. اگر میں جملے پر اگر ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت صورتحال ہماری یہی ہو گئی کہ ایک کڑیل جوان تشیع اور ایک مریل تشیع کے جس میں روح نہ ہو. اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. ہم ایک ظاہر شیعہ ہوں لیکن اندر سے شیعہ نہ ہو, ظاہری ماتمی ہوں اندر سے ماتمی نہ ہو, ظاہر حسینی ہو اندر سے حسینی نہ ہو, تو یہ ضرر ہے اور سب سے بڑا نقصان ہے. اور ہم اپنی نسل کو آئندہ آنے والے انقلاب کے لیے تیار نہیں کر سکتے جب تک کہ اندر سے روح تشیع کو, غیرت شیعہ کو بیدار نہیں کریں گے. اب اور کیا رہ جاتا ہے, جیسے قبلہ کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ باقاعدہ جو تین جنگیں ہیں, اسلحے کی جنگ ہے, اقتصاد کی جنگ ہے, اور ابھی کلچر کی جنگ ہے, شیعوں کو ان تین ذریعوں سے آزمایا جاتا رہا ہے. تو اگر اب بھی ہوش نہیں آئے گا کہ ہم اس دور میں کس جنگ کا شکار ہیں, تو ہم حضرت کے سامنے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جواب دے ہوں گے, یا کچھ باتیں جو بے عنوان قرارداد ہیں, قرارداد کیا کہ اس میں بھی خود ایک نصیحت ہے کہ آپ حضرات میں یہ فکر بیدار ہونی چاہیے کہ یس پروگرام انتہائی نقصان دہ, اس کی مخالفت کریں. زبان اور ثقافت کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کھیل کو سمجھیں کہ بچے آپ کی زبان سیکھنے کے بہانے ایک ثقافت اپنے گھر میں کلچر لے کر آ رہے ہیں اور وہ نقصان ہو رہا ہے. مغرب زدگی کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں. ہم مغرب کے پروردہ نہیں ہیں, مغرب ہمارا محتاج ہوگا اگر ہم صحیح معنی میں سمجھ لیں. اور آج مغرب میں جو انقلاب اٹھ رہا ہے اور افراد اسلام کی طرف رغبت پیدا کر رہے ہیں اور وہ حقیقت اسلام اور تشیع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم ان کے اتارے ہوئے کپڑے پہن کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. وہ کلچر جس کو وہ چھوڑ رہے ہیں اس کو ہم اپنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اپنی نسل کی. ایسی درسگاہوں کی مخالفت کرتے ہیں جو بے نام اسلام بر علیہ اسلام کام کر رہے ہیں. والدین سے درخواست کرتے کہ وہ جدید ذرائع اور جدید تعلیم پر نگاہ رکھیں. جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا, قبلہ کعبہ نے بھی اشارہ کیا, دور حاضر کی شناخت کریں, بیٹھیں سوچیں کہ دور حاضر اپنے اندر ہمارے لیے فتنہ و فساد رکھتا ہے یا ہمارے لیے نجات رکھتا ہے. قول اور عمل میں تضاد کو ختم کریں. ہم اپنے گھر میں منافق بچے کی تربیت نہ کریں کہ میرے عمل سے کچھ اور ثابت ہو اور میرے قول سے کچھ اور ثابت ہو. کلچر و ثقافت کی جنگ میں متبادل رہنے کی کوشش کریں اسے, اور واقعاً اس کے تجربات ہمارے پاس موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ اپنے بچے کو متبادل نہیں دے سکتے. بے عنوان شیعہ غیرت کو بیدار کریں اور احساس تشیع اپنے اندر. محرم ہے, اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہے. ہم نہضت حسینی اور مقصد حسینی کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کربلا میں قربانیاں دینے والے صرف ایک جہد سے جنگ نہیں لڑ رہے تھے. لشکر یزید صرف حسین کے خون کا پیاسا نہیں تھا بلکہ وہ اسلام کے بھی خون کا پیاسا تھا کہ نہ رہے گی اسلام نہ رہی اہل بیت. اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ بے پردگی کی صورت میں بیویوں کی کس چیز کو آخر رواج دینا چاہتے تھے. جیسے ہندا سے پوچھا گیا تھا کہ کون سی چیز تیرے نزدیک سب سے زیادہ اچھی ہے اور کون سی چیز سب سے زیادہ بری ہے, کہ اسلام میں سب کچھ اچھا ہے, مجھے دو چیز اچھی نہیں لگتی ہیں, کہ عبادت اچھی نہیں لگتی, دوسرے پردہ اچھا نہیں لگتا. تو سمجھے آپ اس نقطے کو اور خدا را غور کیجئے اور اس پروگرام کو اور یہ جو افکار آپ یہاں سے لے کر اٹھ رہے ہیں ان کو آگے بڑھائیے اور رحم کیجئے اپنے حال پر اور آنے والی نسلوں کے حال پر. جیسے قبلہ کا آپ نے فرمایا کہ یہ نسل آپ 50 سال بعد کے لیے تیار کریں, نہ کہ روٹی کپڑا مکان کے لیے تیار کریں کہ یہ بچہ مجھے کما کر دے گا. اس کی کمائی کے چکر میں نہ کل جواب دیں گے, کل آپ کو جواب دینا پڑے گا.